الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين غافر الذنب قابل التوب إنه تواب رحيم ثم الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين برادران عزیز عزاداران مظلوم کربلا اپنی اسی روش پہ آئیے پہلے اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ میرے ساتھ بڑھیے ہم مل کر مولا کی خدمت میں اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی ذات پر وعلی محمد واجب برادران عزیز آپ کی خدمت میں عرض کی اور بہرحال اس کے چند جملوں میں ہمیشہ تکرار کرتا رہوں گا کہ یہ مہینہ جو ہمارے پاس ہے یہ شب و روز جو ہمارے پاس ہیں یہ بہترین فرصت ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور اگر اسی فقرے کی طرف اشارہ کروں تو یہ بہترین فرصت ہے اور موقع ہے کاروان حسینی میں شامل ہونے کے لیے یا سیدی یا مولائی اے میرے مولا اے میرے آقا ادخلنی فی حزبک مولا مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیجئے قرآن کے اندر یہ آیت ہے ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ والرسول ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی اللہ ترجمہ کیا ہے کہ من جو بھی اپنے گھر سے لکھے من یخرج من بیتے جو اپنے گھر سے نکلے اس حالت میں کہ مہاجرن الی اللہ و رسول کہ اس کا یہ گھر سے نکلنا در حقیقت ہجرت ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی گھر سے نکلے اور کس قصد سے نکلے کہ میں کہا جا رہا ہوں مہاجرن اللہ اللہ کی طرف جا رہا ہوں والرسول اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہوں ثم یدرک الموت اور اس کے بعد اگر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر خدا کے اوپر ہے. یہ جو تعبیر ہے کہ اس کا اجر خدا کے اوپر ہے کہ تعبیر اس طریقے کی ہے کہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر وہ ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا, یعنی اس کی انتہا یہ ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ فقط خدا جانتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہے, اس کا معاملہ فقط اور فقط خدا کے ساتھ ہے. علماء نے بیان کیا کہ حقیقتاً دیکھیے سمبولیکلی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تشبیہاً وہ بات الگ ہوتی ہے. بعض دفعہ جب بات کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ہم بہت دن جو گرمی اگر بڑھ جاتی ہے کہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہے, در حقیقت سورج سوا نیزے پر نہیں ہوتا لیکن سمبولیکلی یہ کہا جاتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ دیکھیں یہاں پر ہم سمبولزم کی بات نہیں کر رہے بلکہ حقیقتاً حسین کی مجلس کے لیے آنا گھر سے نکل کر یہاں تک آنا یہ اس آیت کا مصداق ہے کہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ, یہ حقیقتاً اللہ کی طرف آنا ہے اس کے رسول کی طرف آنا ہے. کیونکہ روایات کے اندر ہے کہ مجالسونا زیارتونا, جو ہماری مجلسیں ہیں جو محفلیں ہیں کہ جہاں پر ہمارا تذکرہ ہوتا ہے یہ در حقیقت فقط تذکرہ نہیں ہے بلکہ ہماری زیارت ہے. مجالسونا زیارتونا جو ہمارے ذکر کے لیے آتا ہے وہ در حقیقت ہماری زیارت کے لیے آتا ہے. اس لیے بہت سے علماء کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب بھی مجلس پڑھنے جاتے تھے یا مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں پہلے غسل زیارت کرتے ہیں پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں. کون اپنے آپ کو محروم کرتا ہے ان چیزوں سے؟ آپ نے نام سنا ہے فقیہ بزرگ اور عارف بزرگ کہ البتہ عرفان میں زیادہ مشہور ہیں وہ آغا بہجت, فرماتے ہیں کہ ہماری بہت ساری محرومیاں ہمارے یقین میں کمی کی وجہ سے ہیں. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو ابھی یہیں گھر سے نکلا اور گھر سے نکل کر دو قدم چل کر میں مجلس میں آ گیا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ کہ یہ میرا آنا در حقیقت مولا کی زیارت کے لیے آنا ہو؟ کہ جو ظاہری اگر حساب کتاب کیا جائے تو ظاہری حساب کتاب میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اور جب یقین نہیں ہوتا تو اسی یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان بعض دفعہ محروم رہ جاتا ہے. یہ یقین ضروری ہے کہ اگر معصوم نے کہا ہے زبان معصوم سے نکلا ہے, ہاں اگر کسی اور نے کہا ہو زبان عصمت سے اگر یہ جملے جاری نہ ہوئے ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہرحال اس کے اوپر پھر شک کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر زبان عصمت سے کوئی جملہ نکلا ہے تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اگر زبان عصمت سے یہ نکلا ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے ہر ایک ایک قدم پر کئی ہزار حج اور عمرہ مقبول کا ثواب ہے تو یہ شک کی جگہ نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ آئیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر معصوم موجود ہیں, جہاں پر آئمہ موجود ہیں. میں بس یہاں تک بات آ گئی, میرے پہلے سے سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں اس بات کو یہاں پہ دہراؤں گا لیکن بات یہاں تک آ گئی. چھٹے امام کا ایک صحابی صلوات صلی اللہ, ایک مجلس میں گیا اور مولا کو بتا کے نہیں گیا, مولا کو اس نے نہیں بتایا کہ میں آپ کے جد کی مجلس میں گیا تھا, کہ یہ جو بہرحال جو آئمہ کے جو خاص اصحاب ہیں یہ بہرحال جو بھی کام کرتے ہیں اپنے کام کو چونکہ ناچیز سمجھتے ہیں کبھی بھی معصوم کے سامنے اظہار نہیں کرتے کہ مولا میں نے یہ کیا. بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ مولا جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے لائق نہیں تھا، اس لیے آ کے کبھی اظہار نہیں کرتے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مجلس میں شرکت کی مولا کو نہیں بتایا، مولا نے کہا کہ تم کل رات کو کہاں تھے، اور کے بعد مولا نے کہا کہ کل رات کو تم ہمارے جد کی مجلس میں گئے تھے، کہا کہ مولا آپ بھی وہاں پہ تھے، میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا. دیکھیں یہ حدیث ہے، اس کو اسی طریقے سے سمجھیے گا، یہ کوئی قصہ اور واقعہ اس طرح سے نہیں ہے. میرے مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اپنی نالائن اتار کر اندر آ رہے تھے تو کیا کسی سے ٹکرائے تھے؟ تڑپ کے کہا مولا آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا کہ ہاں، کہ جب میں مجلس میں آیا کہا مولا آپ کے جد کی مجلس ہے، آپ صاحب اعظم ہیں، آپ کو صدر مجلس میں بیٹھنا چاہیے تھا. تو مولا نے کہا کہ جب میں مجلس میں آیا تو میں نے دیکھا صدر مجلس میں رسول خدا بیٹھے ہوئے، دادی زہرہ بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے شرم آئی اور اس کے بعد میں وہیں پر بیٹھ گیا. اسی نیت کے ساتھ آئیں، واقعا اسی نیت کے ساتھ آئیں. حقیقت یہ ہے کہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، وہ جو پڑھ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مولا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اس جگہ آئے ہیں کہ جہاں پر اہل بیت آتے ہیں. بس برادران عزیز، اس مرحلے سے بات کو اگر آگے بڑھائیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان چند مجالس میں اگر خدا کی دی ہوئی توفیق شامل حال رہی تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کربلا کے اندر توحید کے جلووں کے بارے میں کچھ گفتگو ہو، کہ کربلا اور خود امام حسین کی ذات کس طرح سے تجلی گائے توحید ہے. زیارت کے اندر الفاظ ہیں، السلام علیک یا امین اللہ، اے اللہ کے امانت دار آپ پر ہمارا سلام، وحجت اللہ اور اللہ کی حجت آپ پر ہمارا سلام، وباب اللہ اور اللہ کے باب اور اللہ کے دروازے آپ پر ہمارا سلام ہو. اور اس کے بعد دو فقرے اور ہیں کہ والدلیل علی اللہ والداعی الی اللہ، سلام ہو اس پر کہ جو اللہ پر دلیل ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا ہے. دلیل علی اللہ، اللہ پر دلیل، یعنی کسی چیز کے اوپر دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز دلیل ہو کسی چیز کی تو جب اس دلیل کو دیکھا جاتا ہے تو ذہن فوراً اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وہ دلیل علی اللہ، آپ اللہ کی دلیل ہیں، یعنی آپ وہ آئینہ ہیں، جب آپ کی طرف کوئی دیکھتا ہے تو فوراً خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وہ دلیل علی اللہ. اب یہاں پر ایک دفعہ گفتگو تھی کہ یہ جو کربلا کے اندر اگر دیکھا جائے کہ وہ دلیل اللہ کے امام کیسے اللہ پر دلیل ہیں، تو مختلف باتیں تھیں اس میں. ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے کربلا کے اندر اس طریقے سے نصرت نہیں آئی کہ جیسے اور مقامات پر آئی ہے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلنار ہو گئی تھی، کربلا میں ایسا نہیں ہوا. لیکن کربلا کے اندر معجزے بہت ہیں، عصر عاشور سے پہلے بھی اور عصر عاشور کے بعد بھی، کہ جس کے اندر سب سے بڑا معجزہ کیا ہے اگر ظاہری نگاہوں سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ نوک نیزہ پر جو سر ہے وہ تلاوت کر رہا ہے. اور کیا خوب انتخاب ہے کہ وہ جو سورہ کہف کی جو آیت ہے کہ انسان جب اس طریقے سے دیکھتا ہے تو واقعا لذت کے اندر غرق ہو جاتا ہے، کہ کس آیت کا انتخاب کیا کہ وہ جو نوک نیزہ پہ سر ہے وہ تلاوت یہ کر رہا ہے کہ ام حسبتم انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، क्या तुम ये गुमान करते हो, तुम ये समझते हो कि ये जो असहाब कहफ और रकीम है ये अल्लाह की आयतों में कोई बहुत बड़ी आयत है? ये तुम्हारी निगाहों की कोताहबीनी है कि तुम इसे अल्लाह की बहुत बड़ी आयत समझ रहे हो। अगर अल्लाह की आयतों को देखना है तो खुद ये नोके नैजा पर तिलावत करता हुआ सर असहाब कहफ से बढ़कर अल्लाह की आयत है। हम हसर तुम चाहते, तुम ये समझते हो कि ये अल्लाह की कोई बहुत बड़ी आयत? लेकिन एक बुजुर्गवार आलिम दीन ने समझाया कि नहीं, देखो ये बहरहाल ये दलील अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना है, लेकिन इससे बढ़कर एक मकाम और भी है कि अगर उसे समझना चाहते हैं तो मौलाए कायनात के उस वक्त में वो और ज्यादा वाज़ह नजर आता है कि कैसे दलील है। इसे मोतबर तारीख ने नकल किया है कि जब वो तमाम वाकयात हुए कि जिस वक्त मौला को ले जाया गया, मौलाए कायनात को हाथों के अंदर रस्सी बांध कर जब इस हालत में मौला को ले जाया जा रहा था तो एक यहूदी था जो ये मंजर देख रहा था। उस यहूदी ने जब ये मंजर देखा तो जैसे ही उसने जब इस चीज को देखा तो कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। सलावत पढ़ते एक दफा पैगंबर की जात मुबारक पर उसे सवाल किया गया कि ये कौन सा वक्त है, इस वक्त तुमने क्यों कलमा पढ़ा, इस वक्त क्यों ईमान लेकर आए? तो उसने ये कहा कि मैं खैबर का यहूदी हूं, मैंने खैबर में इन हाथों की ताकत को देखा है, अगर आज इन हाथों में रसन है और ये शख्स खामोश है तो बस कोई है कि जिसके सामने ये तस्लीम है। वह दलील अल्लाह, अगर अल्लाह पर दलील देखना है तो उस मौके को देखें कि जब हुसैन घोड़े से जमीन पर आ रहे हैं, रिजन बे कजात व तस्लीमन ले अम्रिक या गयासल मुस्तगीसीन, कोई तो है कि जिसके सामने हुसैन यूं तस्लीम है। अगर तासुफ से पाक निगाहें देखेंगे तो समझ में आएगा कि यकीनन कोई है कि जिसकी वजह से इस शख्स को इतना इत्मीनान है, कोई तो है कि जिससे ये ऐसे राजो न्याज कर रहा है। लेकिन बाज अशार भी इल्हाम की कैफियत रखते हैं, वाकयान के बाज अशार ऐसे हैं कि यकीनन इल्हाम की कैफियत रखते हैं। जोश ने इसी चीज को बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि हां वो हुसैन जिसका अबद आशना सबात, अबद आशना सबात यानी ऐसा सबात कि जिसके अंदर कोई तजलजुल नहीं है, जिसके अंदर किसी किस्म की लड़खड़ाहट नहीं है। हां वो हुसैन जिसका अबद आशना सबात, कहता है गाह गाह हकीमों से भी ये बात, यानी दुरून पर्दे सतरंगे कायनात, कोई कारसाज ज़ैन है कोई जी शऊर ज़ाद, सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। ये जो सजदा है हुसैन का ये दलील है खुदा के ऊपर, रिजन बेगज़ाक व तस्लीमन ले अम्रिक, बारे ला हुसैन तेरी रजा पर राजी है। इसी चीज को के इमाम किस तरीके से दाई इल्लाह है, कैसे अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, किस तरीके से दलील है, इसी के लिए मुकदमाती तौर पर, मुकदमे के तौर पर मैंने आपकी खिदमत में कल विलायत तकवीनी और विलायत तशरी का इशारा किया था कि सबसे पहले हम अगर कोशिश करें इस चीज को कि इमामत और तौहीद के रब्त को समझें तो यह बात इंशाल्लाह अगले मराहिल में हमारे काम आएगी। विलायत तकवीनी को बयान किया था इस तरीके से कि इस पूरी कायनात का निजाम, इसका इख्तियार, हर चीज का इख्तियार परवरदिगार आलम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को अता किया है, यानी अगर ये कायनात चल रही है तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के वास्ते से चल रही है। ہم سورہ قدر کے اندر بھی پڑھتے ہیں تنزل الملائکہ تو وروح فیہا، کہ یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے، بیت ربہم من کل امر، تمام امر لے کر نازل ہوتے ہیں، یعنی جتنا بھی امر ہے وہ امام وقت کے پاس ہے، اسی لیے تو صاحب امر کہا جاتا ہے، صاحب امر و صاحب الزمان، کہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے یہ سب کے سب امام کی نظارت میں چل رہا ہے، امام کے انڈر چل رہا ہے، کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ میں نے کل آپ کی خدمت میں روایت پڑھی تھی کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین باقی نہیں رہ سکتی، یہ ولایت تکوینی اور اس کے بعد ولایت تشریعی، یعنی انسان کا امتحان یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اہل بیت کے سامنے تسلیم ہو جائے، ان کے امر کے سامنے، ان کے فیصلے کے سامنے تسلیم ہو جائے، جھک جائے، یہاں تک کہ اس مرحلے تک پہنچے کہ جہاں اس کا فعل نہیں بلکہ اس کی خواہش امام کے تابع ہو جائے. ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کا فعل تابع ہوتا ہے، میرا دل کچھ کرنے کا چاہ رہا ہے لیکن کسی نے بڑے نے کہہ دیا کہ ایسا نہ کرو، اب میں عمل میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، تابعیت کر رہا ہوں. بارہا اس طریقے سے پیش آتا ہے، گھر کے اندر والدین بڑے کوئی بات کہتے ہیں، انسان کا دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال عمل کے اندر پیروی کرنے لگتا ہے، عمل کے اندر تابع ہو جاتا ہے. کہ اہل بیت کے سامنے یہ مرحلہ بہت چھوٹا مرحلہ ہے، اس مرحلے تک پہنچو، لیکن کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ہم اس مرحلے تک پہنچائیں کہ جہاں ہماری خواہش اہل بیت کی خواہش کے تابع ہو جائے. یا علی، کیا چاہتے ہیں؟ وہ جو میرے مولا چاہتے ہیں. وہ جو جارت عاشورہ کے اندر ہے، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم عدو لمن عداکم، کہ نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی نفرت ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی صلح ہے، بلکہ ہر چیز مجھے مولا آپ کے تابع ہے. اسی لیے اس کو علماء نے بیان کیا. دیکھیے جو باتیں میں یہاں پر بیان کرتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سنا ہے فقط الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اس کو پہنچا دوں. اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ داخل نہ کروں. اسی لیے علماء نے یہ بات کہی اور روایات سے تائید شدہ ہے کہ تمام شریعت جو ہے، یعنی پوری کی پوری شریعت، یہ جو سارا دین آیا ہے، یہ جو واجبات ہیں، یہ حلال اور حرام ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو پوری شریعت ہے، اس کا باطن ولایت آل محمد ہے. یعنی اس شریعت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا باطن جو ہے وہ ولایت ہے. اور یہیں سے پھر وہ حدیثیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، متعدد حدیثیں ہیں مولا کائنات سے بھی ہیں، کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ انا صلاۃ المومن، میں مومن کی صلاۃ ہوں، میں مومن کی نماز ہوں. اور کہیں پر اس طریقے سے فرمایا کہ نحن الصلاۃ نحن الصیام نحن الصراۃ، ہم ہیں جو نماز ہیں، ہم ہیں جو روزہ ہیں، ہم ہیں جو صراط ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میرے مولا نے کہا کہ انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز حقیقی طریقے سے ادا کی جائے تو وہ ولایت تک پہنچاتی ہے. اگر دین صحیح سے اس کے اوپر، شریعت کے اوپر عمل کیا جائے تو یہ اہل بیت کے قربت منزلوں تک پہنچاتا ہے. چھٹے امام کی ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان کی صلوات دیکھیے. یہ جو صلوات ہے نا، جب ہم صلوات پڑھتے ہیں तो जहाँ जहाँ पे भी जितने ज़र्रात हैं, जितना मादा है, ये जो कुछ भी है, ये क़यामत के दिन हमारे सलवात पढ़ने की गवाही देगा। इसलिए इन तमाम कोनों मकान को गवाह बनाते हुए मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और ये सलवात जो है ये दिलों से, ये रिवायत के अंदर है कि बुलंद आवाज़ से सलवात भेजना दिलों से निफाक को दूर करता है। छठे इमाम से ये हदीस है कि मौला फरमाते हैं कि नहनो असलु कुल्ले खैर व मिन फुरूइना कुल्लो बिर। फरमाते हैं कि जब भी खैर की बात होगी, देखिए खैर उमूमी तरीन लफ्ज है, यानी हर अच्छाई जो है वो इस खैर के अंदर आ जाती है। मौला फरमाते हैं कि नहनो असल कुल खैर, जितना भी खैर है, जो भी चीज ऐसी है कि जिसे खैर कहा जा सकता है, नहनो असल कुल खैर, उसकी जड़ हम है, असल खैर हम है। और फिर फरमाया व मिन फुरूइना कुल्लो बिर, और हर नेकी जो है वो दर हकीकत हमारी शाखें हैं। और फिर मिसाल के तौर पर मौला ने चंद उसके अंदर मिसालें पेश की, वस्सलातु वस्सियाम वकज़्मुल ग़ैज़ वल अफ़्वु अनिल मुसी, के नमाज और रोज़ा और ख़ताओं से दरगुजर करना और गुस्से को पी जाना, ये जितनी जो खूबियाँ हैं दर हकीकत ये हमारी शाखें हैं, लेकिन असली खैर जो है, असल खैर जो है वो हम है, खैर हम है। और ये जितनी अच्छाइयाँ हैं, ये जितनी नेकियाँ हैं, दर हकीकत हमारी शाखें हैं। और फिर फरमाया वह अदू वो ना असल कुल्ले शर, और अगर कहीं शर को मुजस्सम देखना चाहते हो तो जो हमारे दुश्मन है वो शर है, यानी असली शर, शर की जड़, हकीकत शर जो है वो हमारे दुश्मन है। और फिर फरमाया वह मिन फुरूहिम कुल्लो कबीहिन व फाहिशतिन, और हर चीज जो कभी है, जो फवाहिश, जो फाहिशात में से है, वो उसकी शाखें हैं। और फिर मौला ने चंद मिसालें पेश की, ये फरमाते हैं कि फमिन हुमुल किज़्ब, के झूठ बोलना जैसे उसकी एक शाख है, बुख़्ल, कंजूसी करना उसकी एक शाख है, क़त्ल रहम करना, सूद खाना, माल यतीम को बगैर हक के खा जाना, अल्लाह की हदूद की रियायत ना करना, ये सब मौला ने चंद की जो है वो मिसालें पेश की, ताकि ये देखो ये जो हमारे दुश्मन है, ये असदर हकीकत जो असल शर है वो ये है, और हर बुराई जो है वो इसकी शाख है। लेकिन उसके बाद जो मेरे मौला ने जुमला कहा ना, वो बड़ा डराने वाला है। वो यकीनन मेरे लिए, सबसे पहले मैं अपने नफ्स के लिए अर्ज करूं कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा करने वाला है, कि मेरे मौला फरमाते हैं फकज़बा, कि उस शख्स ने गलत बयानी से काम लिया, उसने सच नहीं बोला। फकज़बा मन ज़ामा अन्नहु माना, कि उस शख्स ने किज़्ब से काम लिया, कि जिसका गुमान ये है कि वो हमारे साथ है, वह हुआ मुतअल्लिक़ुन बिफुरू ग़ैरिना, जबकि वो हमारे गैर की शाखों से जुड़ा हुआ है। ये भी मासूम के अल्फाज हैं। कज़बा वो शख्स अच्छा नहीं है जो तसव्वुर तो ये करता है, गुमान तो ये करता है कि वो माना हमारे साथ है, जबकि वो जुड़ा हुआ है, मुतमस्सिक है हमारे गैर की शाखों से। इसलिए डरना चाहिए। अगर बातें शरीयत विलायत है, तो हर नेकी और हर नेक अमल हमें जमाने के इमाम से नजदीक करता है, और हर बुराई इमाम से दूर ले जाती है। के बाद हर बुरी चीज से, हर गुनाह से डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक गुनाह मेरे और इमाम के दरमियान जुदाई डाल दे, और कहीं ऐसा ना हो कि इस हालत में मैं दुनिया से चला जाऊं। बातें शरीयत विलायत, और बातें विलायत क्या है,
ولایت کا باطن خدا کے سامنے سجدہ تام ہے، یعنی خدا کے سامنے ایک ایسا سجدہ کہ جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس سلسلے میں کہ ولایت یعنی اہل محمد کے سامنے جھک جانا یہ اقرار بندگی ہے، یا اللہ کی ربوبیت تشریعی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ایک ساری شریعت باطن شریعت ولایت اور باطن ولایت خدا کی بارگاہ میں ایک ایسا سجدہ کہ جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، کہ گویا جس کی تصویر اس طریقے سے ہے کہ یہ پوری عالم ہستی ماں سے واللہ، یہ پورا عالم امکان امام کی اقتداء میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ سب سے بڑی خدا کی بندگی یہی ہے کہ زمانے کے امام کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ اور یہاں پہ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ بہرحال اگر اس میں ایسا نہیں ہے، اگر کوئی اناد نہ رکھتا ہو، بوز نہ رکھتا ہو، اگر ضد نہ رکھتا ہو، تو یہ اتنے نیک اعمال جو ہیں اسے یہ یہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اسے حق تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس واقعے کو نقل کیا علماء نے کہ ایک عابد تھے بہت ہی عبادت گزار، جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے پڑوس میں یعنی ان کے برابر میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اچھا، بعض دفعہ اس طریقے سے ہوتا ہے، بہرحال اس کی طرف یہ بھی محتاط رہنا چاہیے کہ بعض دفعہ جب انسان زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے تو شیطان اسے عبادت سے روکتا نہیں ہے، بلکہ شیطان ایک اور طرف سے داخل ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر عجب پیدا کرتا ہے کہ تمہاری کیا بات ہے، تم ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتے ہو، تم نماز شب کے لیے اٹھتے ہو، اب اگر خدا تمہیں جنت میں نہیں لے کر جائے گا تو کسے لے کر جائے گا؟ یعنی آہستہ آہستہ کیا ہے، وہ جو روح بندگی ہے اسے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے یہ دیکھا کہ برف پڑی ہوئی تھی، برف باری ہوئی، صبح دیکھا کہ وہ جو پڑوسی جو یہودی ہے وہ کچھ دانے اس برف کے اوپر پھینک رہا ہے۔ تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ چونکہ برف پڑی ہوئی ہے، ہر طرف برف ہے، یہ جو پرندے ہیں انہیں دانہ ملنے میں مشکل ہوگی، اس لیے میں ان کے لیے دانے برف کے اوپر ڈال رہا ہوں۔ تو عابد نے اپنی عبادت کے غرور میں کہا کہ کیا یہ بھی کوئی عمل ہے خدا کی نگاہوں میں، کہ وہ جو مثلا مستقل گرمیوں کے اندر مثلا روزوں پہ روزے رکھتے تھے، راتوں کے اندر جاگتے تھے، چلوں کے اوپر چلے، کہا کہ کیا اللہ اس کو بھی دیکھے گا، یہ بھی کوئی عمل ہے خدا کی نگاہوں میں، خدا کے سامنے اللہ اسے بھی دیکھے گا؟ اس کے بعد جب حج کا مہینہ آیا، جب حج کا موسم آیا، تو دیکھا کہ وہی یہودی ہے جو کعبے کا طواف کر رہا ہے اور ایک خاص معنوی حالت کے اندر طواف کر رہا ہے۔ اور جب اس کو دیکھا کہ یہودی یہاں خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہے اور خاص معنوی حالت میں طواف کر رہا ہے، اس کے بعد گئے اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے جواب میں فقط اتنا ہی کہا کہ میرے خدا نے دیکھا بھی اور پسند بھی کیا۔ وہ جو عمل انسان جو تنہائی کے اندر انجام دیتا ہے نا، کہ جس کے اندر کوئی اور نہیں ہوتا، اسی لیے کہا کہ بعض دفعہ وہ جو آنسو جو خلوت میں نکلتا ہے اس کی ارزش کہیں زیادہ ہے۔ وہ ایک آنسو کہ جو تنہائی میں آنکھ سے نکلتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی انعت نہ رکھے تو اللہ یہاں تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ کوشش یہ ہوگی کہ اس کربلا کی تحریک کے اندر، کربلا کے اندر اور خود امام کے ذات کے اندر یہ جو توحید کی جو نشانیاں ہیں، جو جلوے ہیں، ان کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے. تین مقامات پر میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یعنی تین حصوں میں تین جگہ پر یہ نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ اسے عرض کروں گا. خود کلام امام حسین میں، کہ امام حسین علیہ السلام نے جب گفتگو کی ہے، جب بات کی ہے کربلا میں، کربلا سے پہلے، تو کس طریقے سے اس میں توحید کی طرف دعوت دی ہے، یا کس طریقے سے توحید اس کے اندر آشکار ہے اس گفتگو کے اندر. امام کے کلمات، امام کے اصحاب کے کلمات، خود امام کا فعل، عمل آپ کا، اور اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو ان سنتوں کا تذکرہ کروں گا کہ جو کربلا کے اندر آشکار تھی، یعنی سنت ہے یہ الہی، جو اللہ کی سنتیں جو کربلا کے اندر آشکار ہوئی، کہ انشاءاللہ جب یہاں تک پہنچیں گے تو اس کی توضیح دوں گا کہ سنت سے کیا مراد ہے، اللہ کی سنت یعنی کیا. لیکن آج میں امام کے کلام سے یہاں پر اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس مرحلے کی گفتگو کو. اب بتائیے، ایک بات اور آپ کی خدمت میں میں عرض کروں کہ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ شاید گفتگو کچھ سنگین ہو رہی ہے، بات تھوڑی مشکل ہے. اس کے لیے میں بہرحال آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور یہ کوئی کمال کی نہیں بلکہ یہ جو ہے وہ عجز کا اور عدم پختگی کی نشانی ہے کہ بات کو مشکل کرنا. خدا رحمت کرے استاد مرتضیٰ مطہری پر، فرماتے ہیں کہ انبیاء اور فلسفیوں کا فرق یہی ہے کہ جب فلسفی کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو کتنے ہی مقدمے باندھنے پڑتے ہیں، کتنی ہی اصطلاحات یعنی جارگنز ہیں، ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جن کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا سہارا لے کر پھر کوئی بات منتقل کر پاتے ہیں. لیکن جب انبیاء کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو انتہائی گہری بات انتہائی سادہ انداز میں پہنچا دیتے ہیں. کہ خود قرآن کے اندر، اس کے بعد اگر ہم جب اصطلاحات میں، فلسفی اصطلاحات میں بات کریں تو واجب الوجود، ممکن الوجود، امکان وجوب، یہ ساری اصطلاحات کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن جب قرآن آتا ہے تو انتہائی سادہ انداز میں کہ ہو الاول ہو الاخر ہو الظاہر ہو الباطن، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، ان ساری چیزوں کو انتہائی آسانی کے ساتھ سادہ لفظوں میں بیان کر دیتا ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ بات کو آسان کر کے جس حد تک ہو سکے اسے بیان کروں، اور اسی لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو گفتگو کر چکا ہوں اس کو دوبارہ ہلکا سا تکرار کروں، کچھ اس کے چند جملے اسی کی وضاحت میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام کا جو یہ کلام ہے، یہ کربلا سے پہلے کا کلام ہے، اور کربلا سے کافی پہلے کا کلام ہے کہ جسے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تیسرے خلیفہ کے زمانے میں جب جناب ابو ذر کو ربضہ میں بھیجا گیا، یعنی آپ کو جلا وطن کیا گیا، مدینے میں رکنے کی اجازت نہیں تھی، اور بھیجا کہاں گیا؟ ربضہ میں. ربضہ جو ہے وہ مدینے سے تین فرسخ کے فاصلے پر ہے. جناب ابو ذر کے پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا کہ، البتہ دیکھیں اس طرح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو 14 معصومین ہیں ان کو ہٹا کر بات ہوتی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. ابو ذر حر یعنی آزاد، بغیر کسی جھجک کے امر بالمعروف کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، کھل کر صدائیں لگاتے ہیں. ہم اس سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو ان کی زبان ہے، اس کی جو تاثیر ہے وہ کئی تلواروں سے زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے مشکلات بھی ہیں ان کے لیے. مدینے سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا کہ مدینے میں نہیں رہ سکتے. ربضہ کے جو ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کا موسم بہت ہی خراب ہے، یعنی آب و ہوا وہاں کی بہت ہی خراب ہے، وہاں پر آپ کو جلا وطن کیا گیا،
اور حکم یہ دیا گیا کہ کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے کے لیے نہیں آئے گا،
یعنی کسی کو اجازت نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ آئے اور جناب ابو ذر کو رخصت کرے.
پانچ لوگ ہیں کہ جو آئے ہیں اس ممانعت کے باوجود، اور ابن عبد الحدید کے جو معتزلی ہیں یعنی شیعہ نہیں ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی اور بہت ہی طویل اور بہترین شرح ہے، کئی جلدوں کے اوپر مشتمل. انہوں نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا کہ پانچ لوگ ہیں کہ جو ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کے اندر خود مولائے کائنات ہیں، مولائے کائنات کے بعد امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین ہیں، جن مقداد ہیں، اور ظاہراً جناب عمار ہیں. یہ آئے اور سب نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جناب ابو ذر سے کہا ہے. ایک مصر کے یعنی ایجپشن مصنف ہیں کہ بہرحال 60s میں ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے جو معروف کتاب ہے امام حسین کے اوپر، کہ ابو الشہداء کے نام سے. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر حسین کو کسی نے کربلا سے پہچانا تو میں نے حسین کو کربلا سے پہلے یہاں پہچانا. کہ جو میرے مولا نے جملے کہے ہیں جناب ابو ذر کو، اور اس کے بعد کہا کہ یہ تعجب ہے کہ لوگ کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ حسین بیعت کر لیتے. کہ کسی نے اگر کربلا سے پہچانا تو میں نے حسین کو کربلا سے نہیں بلکہ اس مقام سے پہچانا ہے. پہلا جملہ جو امام نے کہا ہے جناب ابو ذر کو، یا اما ہو ان اللہ قادر ان یغیر ما ترا، کہ اوج توحید ہے. یا اما ہو اے چچا جان، اور یہ جناب ابو ذر کا مقام ہے کہ امام اس طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں، یا اما ہو اے میرے چچا، ان اللہ قادر، خدا قادر ہے اس بات پر کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں انہیں بدل ڈالے. یعنی یہ جو حالات ہیں، یہ جو شرائط ہیں، خدا اسے بدلنے کے اوپر قادر ہے. یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے یہ چیز. دیکھیں یہ جو یقین ہونا کہ شرائط کیسی ہی کیوں نہ ہو، ان اللہ قادر ان یغیر، خدا وہ ہے جو اسے بدل سکتا ہے. اگر یہ چیز کسی کے وجود میں اتر جائے تو پھر وہ کبھی بھی مایوس اور ناامید نہیں ہوتا. کتنی دفعہ ایسا ہے کہ کیسی ہی بدترین شرائط تھی خدا نے انہیں بدل ڈالا. بے شک آج یہ مشکل ہے، آج آپ کو اس طریقے سے غربت کے عالم میں جلا وطن کیا جا رہا ہے، لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ ان حالات کو بدل دیتا ہے. کہ جس وقت حضرت موسیٰ رات کی تنہائی میں جب مصر سے نکلے ہیں تو قرآن نے اس طریقے سے کہا کہ اس طریقے سے جا رہے تھے کہ خوف کا عالم تھا، فخرج منہا خائفا یترقب. خوف کے عالم میں مصر سے نکلے، نہ اس وقت کوئی گھر تھا، نہ کوئی یار و مددگار تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے. لیکن اس کے بعد اللہ نے شرائط کو ایسے بدلا کہ یہ موسیٰ ہیں کہ جب عصا کا اشارہ کیا تو نیل کے اندر راستہ بن گیا. جتنی جگہ خدا نے شرائط کو بدلا، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جس وقت پیغمبر اکرم، وہ جو شب ہجرت ہے، کہ تمام قریش جرت اتنی ہے کہ پیغمبر کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں تلواریں لیے ہوئے. البتہ اتنا خوف ضرور ہے جناب ابو طالب کا کہ کوئی ایک قبیلہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا، اتنا خوف ضرور ہے. لیکن بہرحال اتنی جرت ہے کہ تمام قبیلے سے ایک ایک کر کے افراد تلواریں لے کر وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر میرے مولا نے، پیغمبر اکرم نے حکم دیا علی کو کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ.
کا عجیب عالم ہے. اور اس کے بعد مولا کائنات نے فقط ایک سوال کیا, یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہتے ہیں وہ علی کے جو راتوں کو عبادت میں گزارا کرتا تھا, فقط ایک ہی موقع تھا کہ جب علی چین سے بستر پر سو رہے تلواروں کے سائے میں. اور اس کو مولانا اطہر قبلہ مرحوم بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھا کرتے تھے, اور ان کا حق بھی ہے کہ جب بھی اس بات کا تذکرہ کیا جائے تو انہیں یاد کیا جائے. لاہور کے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے تھے کہ جب پیغمبر نے حکم دیا تو علی چین سے رسول کے بستر پر سو گئے. تو پھر وہ کہ جو کبھی نہیں سوتا, جب اس نے علی کا یہ سونا دیکھا تو اسے بہت پسند آیا. کبھی نہ سونے والے نے جب علی کا سونا دیکھا تو کہا یہ سونا بہت ہی خالص ہے, میں اس سونے کو خریدنا چاہتا ہوں, جاؤ جبرائیل جا کر معاملہ کرو. جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے سونے والے کیا اپنا سونا بیچو گے؟ سوال کیا کہ خریدار کون ہے, خریدنے والا کون ہے؟ کہا خریدنے والا خود خدا ہے. تو سونے والے نے کہا کہ جب خریدار ایسا ہو تو اس کے بعد پھر کوئی قیمت نہیں لگائی جاتی, پھر جوڑ توڑ نہیں کیا جاتا. جا کر خریدار سے کہہ دو کہ جو مرضی ہے وہ دے دے, سودا اسی پر ہوا, اللہ نے سونا خریدا, مرضی علی کو دے دی. قرآن میں آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْنِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا نفس بیچ دیا کرتے ہیں.
البتہ یہ ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب پیغمبر جا رہے ہیں اور اس کے بعد 8 سال کے بعد جب پیغمبر واپس آئے ہیں اسی مدینے کے اندر, تاریخ نے لکھا ہے خوف کے عالم میں سوکی لکڑی کی طریقے سے یہی قریش کانپ رہے تھے. شرائط ایک جیسی نہیں رہتی ہیں, شرائط بدل جاتی ہیں, اللہ حالات کو بدل دیتا ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں, بارہا بارہا علماء نے اس کی طرف تاکید کی ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کریں, کیونکہ تاریخ کے اندر تمام واقعات انسان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ جو راستے, مختلف راستے, اس میں جس راستے کا انسان انتخاب کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. میرے مولا نے بصرہ کے لوگوں کو خط لکھا. بصرہ کے اندر 5 قبیلے کے سردار ہیں, یعنی 5 سردار ہیں. مولا نے انہیں خط لکھا اور اپنی مدد کے لیے بلایا. اور اس بصرہ کے اندر کے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مولا کے چاہنے والے یا چاہت کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں. کربلا میں معلوم ہے کہ بصرہ میں سے کتنے لوگ آئے؟ کربلا میں بصرہ سے فقط 3 لوگ آئے, صرف 3 لوگ. البتہ چند ایک لوگ, گنتی کے چند ایک لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کوشش کی مگر آ نہیں سکے, لیکن جو کربلا تک پہنچے فقط 3 لوگ تھے. اور پھر یہی وہ بصرہ ہے کہ جب حجاج کا دور آیا ہے تو اسی بصرہ کے اندر اس نے 11,000 لوگوں کا قتل عام کیا ہے. کہ تاریخ کے اندر اس کو کہا جاتا ہے یوم الزاویہ. کیا آپ جا کے دیکھیں اس کو, جا کر اگر کتابوں میں نہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی سرچ کریں تو یہ نظر آ جائے گا, یوم الزاویہ. یعنی 11,000 لوگ ایک دن میں اس نے قتل کر ڈالے. کس بصرہ میں سے؟ اس بصرہ میں سے کہ جہاں پہ امام نے بلایا تھا تو فقط 3 لوگ آئے تھے. خود مدینے کے اندر کتنے لوگ امام کے ساتھ نکلے؟ اور اس کے بعد آپ خود جانتے ہیں کہ فقط 3 سال بعد جو واقعہ حرہ پیش آیا, لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قیام صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، اس پہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، خود میرے مولا نے یہ کہا تھا کہ جس وقت مکے سے نکلے ہیں فرمایا تھا کہ جو میرے ساتھ چلے گا وہ شہادت تک پہنچے گا، اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ مگر جو تخلف عنی، جو میرا ساتھ نہیں دے گا، لم یبلغ الفتح، کامیابی اور نصرت تک نہیں پہنچے گا۔ خدا حالات کو بدل دیتا ہے، خدا کا وعدہ یہ ہے کہ خود قرآن کے اندر پروردگار عالم نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں اور باطل کو نابود کر دیتے ہیں۔ کوئی باطل باقی نہیں رہ پایا، نہ نمرود، نہ فرعون، نہ حامان، نہ اس کے بعد کوئی باطل۔ وہ جو کہ قاتلان حسین تھے، خود کوفے کے اندر عبیداللہ ابن زیاد کربلا کے بعد رہ نہیں سکا، کوفے سے نکلنا پڑا، کوفے کے بعد بصرہ میں گیا کہ جہاں اس کا بھائی ہے۔ خود اس کے بھائی نے کہا کہ یہاں پر تم نہیں رہ سکتے کیونکہ مشہور ہے کہ تم قاتلان امام میں سے ہو۔ نہ بصرہ کے اندر رہ سکا، 67 ہجری کے اندر موصل کے مقام پر ابراہیم ابن مالک اشتر کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور انہی ایام میں کہ جب کوفے کے اندر یہ قافلہ حسینی لایا گیا تھا کربلا کے بعد، اس کا ملون، اس ملون کا سر انہی ایام میں کوفے کے اندر لایا گیا۔ کہ اگر کوئی حق کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ یہ سمجھے کہ وہ فتح اور کامیابی تک پہنچ جائے گا، نہ خدا کا طریقہ یہ نہیں ہے، خدا کا وعدہ یہ نہیں ہے۔ خدا ہر باطل کو مٹانے والا ہے۔ اگر آج کسی کا تصور یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، یہ حالات اسی طرح سے رہ جائیں گے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے، اور وہ کہ جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی استقامت ہمیشہ تاریخ کے اندر مثال بن کر باقی رہے گی۔ شک نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر کہ حقیقتاً واقعاً حسین کی نظر کرم ہے ان لوگوں کے اوپر کے جو کھڑے ہوئے ہیں۔ ممکن نہیں ہے اتنی استقامت۔ کہیں پر اگر کوئی نور نظر آتا ہے، تو اگر ہمیں اس کا منبع، اس کی سورس نہ بھی ملے، تب بھی ہم شک نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر روشنی ہے تو یقیناً کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا نور یہاں تک آ رہا ہے۔ اگر ہمیں ایسی استقامت نظر آتی ہے کہ جو کربلا کا درس ہے، یہ حسین نے سکھایا ہے کہ کیسے ایک ہی وقت میں مظلوم بھی ہوتے ہیں، فاتح بھی ہوتے ہیں۔ یہ کربلا کا درس ہے کہ کیسے خون کی دھار سے تلواروں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر کہیں پر یہ نظر آ رہا ہے، اگر کہیں پر مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھوں میں لے کر شکر خدا ادا کر رہی ہیں، کہاں پر کہیں اگر بھائیوں کی لاش کے اوپر شکر خدا ہے، کہیں ماں بچے سے کہتی ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے کہ اے میرے لال، شہادت کی موت نقصان نہیں ہے، تو یہ یقین ہے کہ یہاں پر حسین کی نظر کرم ہے۔ کیونکہ حسین نے یہ دنیا کو سکھایا ہے کہ مظلومیت کے ساتھ اقتدار کیا ہوتا ہے، نیزے پہ بلند ہو کر سر بلندی کیا ہوتی ہے۔ زینب کبریٰ نے سکھایا ہے کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ فتح کا اعلان کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ سارے جلوے نظر آ رہے ہیں، یہ جلوے نظر آ رہے ہیں۔ سن کرنے کے لیے آپریشن کے وقت پہ کوئی چیز نہیں ہے. آٹھ نو سال کا بچہ یہ کہتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ میری ٹانگ کا آپریشن کریں. اور اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ ناسبی ہیں یہ سراسر غلط ہے. خود ان کے کلمات کے اندر جا کر تھوڑی جستجو کریں, دیکھیں کہ وہ کربلا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں. برادران عزیز دیکھیں یہ اس ممبر کا حق ہے, یہ برابری نہیں ہے, یہ حسین کے غم کو بھلانا نہیں ہے, بلکہ یہ حسین سے وفا کا تقاضا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم نظر آئے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. آج اگر ہم اس ظلم پر نہیں تڑپے اور جو بھی اس ظلم پر نہیں تڑپتا کیسے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں جو آ کر دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا. اگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس ظلم کے اوپر تو واقعا کیا میں اس دعوے کے اندر سچا ہوں؟ بارہ ہمارے دوستوں نے اس کی طرف, علماء نے اس کی طرف تذکر دیا کہ جو اسرائیلی امریکی پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے. جب کئی دفعہ کہا گیا میرے تصور میں نہیں تھا, میں نے زیادہ نہیں کہا کیونکہ میرے تصور میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حسین کی مجلس کا تبرک یہاں سے آئے, لیکن بہرحال آج میں نے اس کو نگاہوں سے دیکھا. یہ کسی اور کے ساتھ نہ, یہ ظلم پہ خاموش ہونا حسین سے عدم وفا ہے. پس عزادارہ نے مظلوم میرے مولا نے فرمایا کہ ان اللہ خادرون, اے میرے چچا جان اس بات کو جان لیں, اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ہر چیز کو بدلنے پر قادر ہے. یہ جو حالات ہیں یہ اس طریقے کے نہیں رہیں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ واللہ کل یوم فی الشان, کہ ہر دن اللہ کی ایک الگ شان ہے. کہ جو یہودی کہا جات کرتے تھے سورہ رحمان کی 29 آیت کے اندر بھی ہے کہ ہر دن اللہ کی ایک الگ شان ہے, یہ یہودیوں کے مقابلے میں ہے. کہ جو بعض جگہیں تصور کرتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندے ہوئے ہیں, یا کہیں پہ ان کا تصور یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم لوگ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں اللہ بھی نعوذ باللہ ہفتے کے دن چھٹی پہ چلا جاتا ہے. یہ ید اللہ مغلولہ دیکھیں یہ بہت سارے لوگوں کا آج بھی تصور اسی طریقے کا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے کائنات بنا دی, لیکن اس کائنات کو بنانے کے بعد اب پروردگار نے اس کائنات کو اس کے حال پر چھوڑ دیا, یعنی اب خدا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرتا, جو جتنا چاہے ظلم کرے, جو دل چاہے انجام دے. کہ ایسا نہیں ہے, کوئی چیز خدا کی ہاتھ سے نہیں گئی ہے, اس کائنات کا سارا نظام خدا کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کے دست قبضہ قدرت سے باہر نکل گئی ہو. پروردگار ہر دن اس کی ایک شان ہے کہ یضع و یرفع, کہ ہر دن کسی کو بلند کرتا ہے, کسی کو پست کرتا ہے, کسی کو عزت دیتا ہے, کسی کے گلے میں ذلت کے توہ ڈالتا ہے. یحیی و یمید, کسی کو حیات عطا کرتا ہے, کسی کو موت دیتا ہے, کسی کو رزق دیتا ہے, کسی کو محروم کرتا ہے. اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں. بس آخری ایک جملہ اور اس کے بعد میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں, وقت زیادہ ہو گیا. اور پھر مولا نے فرمایا کہ امو جان وقد منع اکل قوم دنیا ہم, بہت ہی عجیب جملہ ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ میرے چچا انہوں نے آپ کو کس چیز سے محروم کیا ہے؟ انہوں نے فقط آپ کو اس ظاہری دنیا کی لذتوں سے محروم کیا ہے. آپ کو ایک ایسی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے کہ جہاں پر آب و ہوا بہت ہی خراب ہے, کہ جہاں پہ شرائط بہت سخت ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کیا ہوا, وہ منع پہم دینک, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا دین اپنے ہاتھ سے دے دیا ہے. اور میرے مولا فرماتے ہیں وما احوجہم الی ما منعتہم
वमा अगना का अम्मा मनाऊक, और वो कि जिससे इन्होंने आपको महरूम किया है आप उससे बेनियाज हैं, और वो जो चीज इन्होंने अपने हाथ से दी है कल इनको पता चलेगा कि ये कितने इसके मोहताज थे। किस चीज से इन्होंने आपको मना किया है? लेकिन ये बहुत अहम है, यानी इसका मतलब यह है कि जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो क्या है? वो है दीन। ये दुनिया तो वैसे ही खत्म हो जाने वाली है, किसी भी सूरत में दीन हाथ से ना जाए। कि क्या कहा मेरे मौला ने, और पना मांगनी चाहिए हमें, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये बातें फकत दूसरों के लिए हैं। इन्ना नासा अबीदुद्दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं। वद्दीनु लायकुन अला अलसिनतिहिम, और दीन फकत इनकी जबानों के ऊपर है। यहूतूनहुम मा दर्रत माईशहुम, कब तक ये दीन की बात करते हैं? जब तक इनकी जिंदगी इससे आगे बढ़ती रहती है, जब तक इनकी माश में, इनकी दुनिया में, जब तक ये दीन इनके काम आता रहता है, ये दीन की बात करते रहते हैं। वाइजा मुहिस्सु बिल बला अल्लद दयानून, और जब कभी किसी मुसीबत में आते हैं तो फिर दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। खुद हुसैन इब्न अली की बारगाह में दरख्वास्त करें, मौला हम अपने नफ्स को इससे मुबर्रा नहीं जानते कि वो ठोकर ना खाए, लेकिन हमारी पनाहगाह मेरे मौला आप हैं। अगर आप फकत एक नजर करम करते, अगर आपकी मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत अगर हमारे दिलों में आ जाए मौला, तो हर चीज उसके बाद ही छो जाएगी। आप हैं मौला जो अपनी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल सकते हैं, हक की तरफ हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, हमें साबित कदम रख सकते हैं। आपको आपके असहाब बावफा का वास्ता, इस बात पर राजी ना होइएगा कि दुनिया और आखिरत में हमारे और आपके दरमियान फासला आ जाए। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, आज तीसरी मुहर्रम का दिन खत्म हो गया है। आज मरसिए में हुसैन की करबला आमद का तस्किरा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं चंद एक आध ही जुमला इमाम के असहाब के बारे में पेश करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम उनका तस्किरा हुआ। मकातिल ने लिखा कि जिस वक्त असहाब हुसैनी जा रहे थे, फकत बराजा गुलामुन, तो एक 9-10 साल का बच्चा चला। गुलाम यानी छोटा बच्चा, 10-11 साल का बच्चा, 9-10 साल का बच्चा। का फकत बराजा गुलामुन, एक बच्चा चला जिसका बाप पहले शहीद हो चुका था, इस आलम में चला कि उसकी तलवार जमीन के ऊपर खत खींचती जाती थी, और उसके बाद ये तारीख ने लिखा कि हुसैन ने ये कहा कि जाओ जाकर इस बच्चे को रोको, इसकी मां के लिए इसके बाप का सदमा काफी है। यहीं से पता चलता है कि वो मां भी वहां पर मौजूद है, किसका बच्चा है ये मखातिल ने नहीं लिखा, फकत इतना ही लिखा कि जाके इसको रोको। जब बच्चे को रोकने के लिए आए तो बच्चे ने तड़प कर कहा कि मेरी मां ने ही तो मुझे मख्तल में भेजा है। और उसके बाद आप जानते हैं कि करबला में रजस पढ़े गए, यानी अपना तारुफ कराया गया। कोशिश करूंगा कि कुछ रजस में से भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूं, लेकिन इस बच्चे ने एक अजब रजस पढ़ा है। और उस्ताद मुर्तजा मुतहरी ने यह लिखा कि इस बच्चे ने ऐसा रजस पढ़ा कि गोया तमाम रजस पर सबकत ले गया। कहते हैं जब यह बच्चा मैदान में आया तो उसने ये कहकर तारुफ नहीं कराया कि मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं। अगर यह कहा होता तो शायद तारीख में सर्द हो जाता कि यह बच्चा कौन था। मगर उस बच्चे ने आकर फकत यह कहा कि मेरा तारुफ सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो मैं कौन हूं, तो सुनो, मैं वो हूं हुसैन अमीरी व नहमल अमीर, मैं वो हूं कि जिसका अमीर हुसैन। मेरा तन्हा तारुफ यह है कि मेरा आका और मौला हुसैन है, नेमल अमीर, और हुसैन कितना बेहतरीन मौला है। आज वही हुसैन करबला में पहुंचा है। कौन सी जमीन है? ये वो जमीन है जब पैगंबर यहां से गुजरे, क्रिया किया, सिफीन की तरफ जाते हुए एक मकाम पर अली रुक गए, घोड़े से जमीन पर उतरे, नमाज अदा की, खाक को हाथों से उठाते और खाक को देखते जाते, क्रिया करते जाते। या अली, हाजे हाजे ही मसारे ओ उशाकिन, ये वो जगह है कि जहां पर आशिक एक दूसरे से आगे निकलने का मुकाबला करेंगे। ये आशिकों के मुकाबले की जगह है। और फिर कहा कि ऐसे आशिक ना पीछे वाले इनकी बराबरी कर सकते हैं, ना आने वाले इनसे मुलाक हो सकते हैं। हुसैन इसी सरजमीन पर पहुंचे। मखातिल ने लिखा कि घोड़े ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। हुसैन ने एक घोड़ा बदला, उसके बाद हुसैन ने दूसरा घोड़ा बदला। बाज मकातिल ने लिखा सात घोड़े हुसैन ने बदले, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, काफिले को रोक दिया, लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद कहा, ए लोगों बताओ ये सरजमीन कौन सी जमीन है। किसी ने कहा इसे कहते हैं गाजरिया। मौला ने कहा कि कोई और नाम भी है? किसी ने कहा इसे कहते हैं नैनवा। मौला ने कहा कि क्या कोई और नाम भी है? किसी ने कहा शाते अल फुरात। किसी से मौला ने कहा कोई और नाम भी है? एक बूढ़ा शख्स वहां मौजूद था, सर को झुकाकर कहा, फरगंदे रसूल खुदा, अरे इस जमीन को कर्बोबला भी कहते हैं, कर्बोबला का नाम आया। हुसैन ने कहा सवारियां बिठा दो। हाजही महत तो रहा लेना, यही हमारे उतरने की जगह है, यही हम शहीद किए जाएंगे, यही हमारे बच्चे ज़िबा किए जाएंगे। बस चंद जुमले मसाइब के वक्त ज्यादा हो गया। जैनब कुबरा ने एक अजीब हवा चली, जैनब का दिल घबराया, कहा भाई यहाँ ना रुके, जब से यहाँ आए हैं दिल में अजीब से ख्याल आ रहे हैं। हुसैन ने तसल्ली दी, कहा जैनब अरे अब हमें यहाँ से नहीं जाना, यही वो जगह है जहाँ हमारा खून बहाया जाएगा। और बस दो जुमले और मसाइब के
سن لے. اور اس کے بعد میرے مولا نے اس زمین کو خریدا, اس قافلے بنی اسد والوں سے زمین کو خریدا, اور زمین کو خریدنے کے بعد خود انہیں تحفے میں دے دیا, واپس کر دیا. اب یہاں سے حسین کی محبت کا اندازہ لگائے اور یہ کہہ کر دیا کہ دیکھو حسین نے تمہیں اس زمین کو بخش دیا, لیکن چند کام کرنا, ابھی تھوڑے دنوں بعد ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے, ہماری لاشیں بنے گی. اگر کوئی ہمارا چاہنے والا یہاں تک آ جائے,
جب ہمارے چاہنے والے یہاں تک آئے تو ہماری خبروں تک رہنمائی کرنا, اور دیکھا اسے تین دن مہمان رکھنا. ارے کہیں کوئی بھوکا اور پیاسا نہ رہ جائے.
کہاں کہاں حسین نے یاد کیا ہے, یہاں پر اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. دیکھو ہمارے چاہنے والے آئے کہ انہیں بتانا علی اکبر کی قبر کہاں پر ہے, انہیں بتانا علی اصغر کی قبر کہاں پر ہے, انہیں بتانا عباس کے بازو کس جگہ کٹے تھے, انہیں حسین غریب کی قبر تک پہنچانا.
اور دیکھو انہیں مہمان رکھنا, انہیں پیاسا نہ رہنے دینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پیاسا رہ جائے. ہاں عزیزو, بس آخری جملہ, ایک یہ موقع ہے کہ جہاں حسین نے یاد کیا اپنے چاہنے والوں کو, اور ایک موقع وہ ہے کہ جب بیٹی باپ کے لاشے پر آئی, سرکتے لاشے سے سر بریدہ لاشے سے آواز آئی, اے ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہلا. اور اس کے بعد عجیب غربت کا جملہ کہا, اور اس کے بعد شیعوں سے کہلا, شیعتی مہما شرب تو ماز بالفز کرونی, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا, مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمے تم بے غریب فند بولے, جب سننا کوئی غریب مارا گیا مجھ حسین پر کریا کرنا. اور آخری جملہ یہ کہا, اے میرے شیعوں, لائزا تم پیوں میں عاشورا جمیل زنجرونی, کاش کربلا میں ہوتے.
کیا کہا؟ کاش کربلا میں ہوتے. یہ نہیں کہا کہ تم اگر ہوتے تو حسین بن جاتا, اگر تم ہوتے تو عباس بن جاتے, بلکہ یہ کہا, جمیعاً تنظرونی, کاش تم سب کے سب ہوتے, تنظرونی اور حسین کو دیکھتے, کیفا اس تسخیل طفلی, کیسے محلے چھ مہینے کے بچے کے لیے سوال آپ کیا, فاما ویرہمونی, مگر بدلے میں ایک تیرے سے شوبک.